بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم.
اور ہم نے حضرت موسیٰ کو یہ وحی بھیجی کہ تم میرے بندوں کو رات کو نکال لو اور بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا. تو فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والے لوگوں کو بھیجا کہ یہ تھوڑی سی تعداد کا گروہ ہے اور بے شک ان لوگوں نے ہمیں جلا کر رکھ دیا ہے اور بے شک ہم اپنے بچاؤ کی تدبیر اختیار کرنے والے ہیں. چنانچہ ہم نے فرعون اور ان کے لوگوں کو نکال دیا باغات سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور عمدہ جگہوں سے. اسی طریقے سے اور ہم نے یہ نعمتیں عطا کر دیں بنو اسرائیل کو. پھر فرعون کے قوم والے بنو اسرائیل کے پیچھے پہنچ گئے صبح کے وقت میں. پھر جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ بے شک ہم تو پکڑے گئے. حضرت موسیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھا رہا ہے۔ پھر ہم نے موسیٰ کو وہی بھیجی کہ آپ اپنی لاٹھی سمندر پر ماریے، چنانچہ وہ سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح ٹھہر گیا، ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا، اور ہم نے دوسرے لوگوں کو بھی وہاں تک پہنچا دیا، اور ہم نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو سب کو نجات عطا کی۔ پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو غرق کر دیا، بے شک اس کے اندر بڑی نشانی ہے، اور یہ اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے، اور بے شک تیرا پروردگار اور بے شک تیرا پروردگار غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 52 سے لے کر 68 تک نمبر کی آیات ہیں۔ ان سے پہلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ واقعہ بیان فرمایا تھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلے کا پیش آیا کہ ایک مقررہ دن اور مقررہ وقت پر سب جمع ہو گئے، اور جادوگروں نے کہا کہ ہم پہلے ڈالیں یا آپ ڈالیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا القوا ما انتم ملقون، تم ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو، چنانچہ انہوں نے اپنی لاٹھیاں ڈال دیں، وہ اژدہے بن گئے، سانپ بن گئے اور حرکت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ بڑا اژدہا بن گیا، اور اس نے ان سب جادو کی چیزوں کو نگل لیا اور ختم کر دیا۔ تو وہ جادوگر اس معجزے کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید پر ایمان لے آئے، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت فرعون نے ان جادوگروں کو دھمکیاں دینی شروع کی کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سم سے کاٹ ڈالوں گا، تمہیں پھانسی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جو تو کرنا ہے کر لے، لیکن ہم تو اب ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ یہ ساری بات تھی جو گزشتہ درس کے اندر بیان کی گئی۔ آج کے درس میں جو آیات پڑھی گئی ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی بھیجی کہ تم سب بنو اسرائیل کو رات کے وقت میں مصر سے نکالو اور اپنے آبائی علاقے شام کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو خفیہ ہدایات دیں کہ فلاں دن فلاں رات میں آپ سب لوگوں نے جمع ہونا ہے اور تیزی کے ساتھ یہاں سے نکلنا ہے۔ اور یہ بات پیچھے بیان ہو چکی ہے کہ فرعون اور اس کی جو قوم تھی قبطی لوگ، انہوں نے بنو اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، تو بنو اسرائیل کو غلامی سے نجات دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے نکلنے کا ارادہ فرمایا، اور اللہ کے حکم سے یہ ارادہ کیا، اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ فلاں دن فلاں وقت فل رات فلاں تاریخ کو تم نے اپنے اپنے شہروں سے نکل کر فلاں جگہ میں جمع ہونا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس ہدایت کے مطابق اور اللہ تعالی کی وحی کے مطابق بنو اسرائیل نکلے، اور رات کے وقت میں جمع ہو کر وہ روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قیادت فرما رہے تھے۔ روانہ ہوئے تو راستے میں جو قریبی راستہ تھا وہ خشکی کا راستہ تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس راستے کو چھوڑ دیا، اور اس کی وجہ مفسرین نے دو لکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہاں وہ سارا علاقہ فرعون اور ان کے لشکریوں کے قبضے میں تھا، تو وہاں سے گزرنا خطرے سے خالی نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ حکم تھا کہ خشکی کے راستے سے تم نے نہیں جانا، بلکہ چلتے رہو یہاں تک کہ تم سمندر تک پہنچ جاؤ. قاہرہ سے جب نکلیں اور شام کی طرف جانے کا ہم ارادہ کریں تو یہ بیچ میں ایک خشکی کا راستہ آتا ہے بحر روم اور بحر متوسط کے درمیان، اور وہیں یہ مصر میں نہر سوئز نکالی گئی ہے کہ جس نے بحر روم کو بحر متوسط سے ملا دیا ہے. تو وہ چھوٹا سا خشکی کا راستہ ہے، وہ قریب کا راستہ تھا، اور وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر شام کی طرف روانہ ہو سکتے تھے. لیکن اس خشکی کے راستے کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں مڑے، بلکہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی میں نقل کیا کہ اس راستے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا اور آگے سمندر کی طرف روانہ ہونے شروع ہوئے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، اور یہ خشکی کا راستہ ہے، یہ شام کی طرف جانے والا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میرے پروردگار کا مجھے حکم ہے کہ ہمیں آگے جانا ہے. چنانچہ آگے پہنچ گئے اور بحر روم کے جو شروع کا حصہ تھا قاہرہ سے آتے ہوئے تو وہاں پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام. ادھر فرعون کے لوگوں کو بھی اطلاع ہو گئی کہ انہوں نے تیاری کر لی ہے، بلکہ یہ نکل کھڑے ہوئے ہیں. چنانچہ فرعون اور اس کے مسلح فوج اور قبطی جتنے لوگ تھے وہ سارے مسلح ہو کر نکلے اور ان نے پیچھا کرنا شروع کیا بنو اسرائیل کا. اور یہ لوگ رات کو نکلے تھے، اور جو فرعون اور ان کے قوم کے لوگ تھے وہ صبح کے وقت میں نکلے. تو بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ آیا، اس فاصلے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ گئے دریا تک، سمندر تک، لیکن پیچھے پیچھے فرعون ان کی قوم کے لوگ بھی وہاں نظر آنے لگے کہ وہ بھی آ رہے ہیں. تو قرآن مجید نے یہاں نقل کیا کہ بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے. اور پکڑے گئے اس لیے کہ پیچھے فرعون کا لشکر تھا جو مسلح تھا، اور ہر قسم کے ساز و سامان سے وہ اس کے پاس ہر قسم کا ساز و سامان اس کے پاس موجود تھا. اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بنو اسرائیل کی جو قوم ہے وہ غیر مسلح تھی. دوسری بات یہ کہ آگے سمندر تھا، آگے سمندر، پیچھے فوج، کوئی رستہ بھی نظر نہیں آتا تھا. تو بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے. قال کلا ان معی ربی سیدین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، پکڑے نہیں جائیں گے، اللہ کا حکم، اللہ کے حکم سے ہم سفر کر رہے ہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے راستہ دکھائے گا. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم سمندر کے اوپر لاٹھی مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی مار دی، اور اس لاٹھی مارنے کے نتیجے میں جو سمندر کی موجیں تھیں وہ دائیں اور بائیں اس طریقے سے کھڑی ہو گئیں جیسے پہاڑ کھڑا ہوتا ہے، اور بیچ میں خشکی کا راستہ بن گیا. اور خشکی کا راستہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسا بنا دیا کہ جو بالکل خشک تھا اور جس پر چلنے میں بھی کوئی تکلیف نہیں تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تیزی سے اس میں داخل ہو جاؤ. چنانچہ وہاں داخل ہوئے اور اس راستے کو طے کرنا شروع کیا. جب بالکل دوسرے کنارے پر پہنچ گئے تو ادھر سے فرعون ان کی قوم اس کے پہلے کنارے پر پہنچ گئی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا اللہ تعالی کی طرف سے وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، سورہ دخان کے اندر 25ویں پارے میں، کہ آپ سمندر کو فی الحال اسی طریقے سے رہنے دیجئے، یعنی ابھی لاٹھی نہ ماریے. جناتے موسیٰ علیہ السلام انتظار کرتے رہے، فرعون کی قوم بھی اس خشک راستے میں داخل ہوئی. جب فرعون اور اس کی قوم اور اس کی فوج درمیان میں پہنچی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دوبارہ لاٹھی ماری تو وہ پورا سمندر پھر مل گیا، اور سارے کے سارے جو لوگ تھے، فرعون اس کی قوم کے لوگ، سب کے سب غرق ہو گئے. یہ وہ واقعہ ہے جو قرآن مجید کی ان آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے. اب آیتیں اور ان کا ترجمہ سن لیجئے. پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام بھیجا، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کی، ان اسری بِعِبَادِي، کہ میرے بندوں کو رات کو لے چلیے. سرا یسری کے معنی ہوتے ہیں رات کو چلنا، اور اسرا یسری اسرا کے معنی ہوتے ہیں رات کو چلانا، رات کو لے جانا. سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا رات کے وقت میں، یعنی معراج کرائی. تو یہاں فرمایا گیا ان اسری بعبادی، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی بھیجی، ان اسری بعبادی، کہ میرے بندوں کو رات کے وقت میں آپ لے چلیے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ انکم متبعون، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تم متبع ہو گے، تمہارے پیچھے پیچھے یہ لوگ آئیں گے. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، تو فرعون نے مختلف شہروں میں جمع کرنے والے لوگوں کو بھیجا. مدائن مدینہ، مدینہ شہر. فرعون نے مختلف شہروں میں حاشرین، حشر یحشرو کے معنی ہوتے ہیں جمع کرنے کے، اور اسی لیے میدان محشر کو میدان محشر کہتے ہیں کہ سارے لوگ وہاں جمع ہوں گے. اور حاشر کہا جاتا ہے اس شخص کو جو جمع کرنے والا ہو. تو فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، فرعون نے مختلف شہروں میں جمع کرنے والے لوگ بھیجے جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ سب جمع ہو جائیں اور بنو اسرائیل کے پیچھے نکلنا ہے، اور یہ کہا اِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، بے شک یہ لوگ تھوڑی سی تعداد کا گروہ ہیں. شرزمہ کہتے ہیں گروہ کو، قلیلون کا مطلب تھوڑی تعداد، یہ تھوڑی تعداد کا گروہ ہیں. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِزُونَ، اور بے شک ان لوگوں نے ہمیں جلا دیا ہے، ہمارا کلیجہ جلا دیا ہے، ہمارا دل جلا دیا ہے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِزُونَ، اور بے شک ان لوگوں نے ہمیں جلا کے رکھ دیا ہے، غیظ دلایا ہے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِزُونَ، اور بے شک ان لوگوں نے ہمیں غیظ دلایا ہے، جلایا ہے. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور بے شک ہم سب اپنے بچاؤ کی تدبیر کرنے والے ہیں. تو یہ اعلان کیا گیا کہ اِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، کہ یہ جو لوگ ہیں تھوڑی سی تعداد کا گروہ ہیں. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِزُونَ، اور ان لوگوں نے ہمیں جلایا ہے، یعنی کلیجہ جلایا ہے. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور بے شک ہم سب مل کر بچاؤ کی تدبیر اختیار کرنے والے ہیں. حاضرون، یہ حاضر یحذرو، اس کے معنی ہوتے ہیں بچنا، اور حاضر کہا جاتا ہے اس شخص کو جو بچے اور بچنے کی تدبیر اختیار کرے. اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اسی مفہوم کا ترجمہ کیا، لیکن حاضر یحذرو کے ایک معنی ہوتے ہیں مسلح ہونے کے بھی، اور حاضر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو مسلح ہو، اور حاضرون وہ لوگ جو مسلح ہوں. اور وجہ ظاہر ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی ڈر رہا ہوگا، اپنے بچاؤ کی تدبیر اختیار کرے گا تو وہ مسلح بھی ہوگا، اسلحہ پورا رکھے گا. اس لیے وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بے شک ہم لوگ مسلح ہیں، یعنی یہ بنو اسرائیل کے لوگ غیر مسلح ہیں، ہم مسلح ہیں، اور ہمیں ان سے لڑنا ہے اور اپنے بچاؤ کی تدبیریں اختیار کرنی ہے. تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے حاضرون کا ترجمہ کیا کہ ہم سب بچاؤ کی تدبیر اختیار کرنے والے ہیں. اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ یہ کیا کہ بے شک ہم لوگ مسلح ہیں، یعنی تمہیں کامیاب ہو جاؤ گے بنو اسرائیل کے اوپر، کیونکہ ہم مسلح ہیں اور وہ غیر مسلح ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس طریقے سے ان کو نکالا. واقعی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جب پکڑ فرماتے ہیں تو دماغ میں الٹی الٹی تدبیریں ڈال دیتے ہیں، آدمی وہ الٹی تدابیر اختیار کرتا ہے اور پھر پھنستا چلا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرعون کے دل دماغ میں یہ تدبیر ڈال دی اور اس نے یہ کہا کہ ہمیں ان کا پیچھا کرنا ہے، انہوں نے ہمیں جلایا ہے، ہم مسلح ہیں، یہ غیر مسلح ہیں، چنانچہ ہمیں ان کا پیچھا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاخرجناہم، تو ہم نے ان کو نکال دیا، ان کو ان کے گھروں سے نکالا، باغات سے نکالا، ان کی عزت کی جگہوں سے نکالا اور ان کو سمندر تک پہنچایا. فاخرجناہم من جنات وعیون، تو ہم نے ان کو نکالا باغات سے اور چشموں سے، وکنوز ومقام کریم، اور خزانوں سے اور عزت کی جگہ سے. باغات کے رہنے والے تھے اور میٹھے پانی کے چشمے ان کے ہاں تھے، خزانوں کے وہ مالک تھے اور عزت کی جگہ میں رہا کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سب جگہوں سے ان کو نکالا اور ان لوگوں نے پیچھا شروع کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. فاخرجناہم من جنات وعیون، تو ہم نے ان کو نکالا باغات سے اور چشموں سے، وکنوز ومقام کریم، اور خزانوں سے اور عزت کی جگہ سے. کذالک، اسی طرح. قرآن کا بھی عجیب انداز ہے، پر انہوں نے سب کہہ دیا کہ ہم نے نکالا، پھر ایک لفظ فرمایا کذالک، اسی طرح. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے کام کرتے ہیں. آدمی کے دل میں غلط تدابیر ڈالی جاتی ہیں، وہ تدابیر غلط ہوتی ہیں، اس کے گناہوں اور اس کے کفر اور معصیت کی وجہ سے وہ تدابیر غلط اختیار کرتا ہے، اور وہی تدابیر اس کو تقدیر تک پہنچا دیتی ہیں، پھر وہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے. کذالک، اسی طریقے سے، اسی طریقے سے. وآورثناها بنی اسرائیل، اور ہم نے ان نعمتوں کا وارث بنا دیا بنو اسرائیل کو. جن جو نعمتیں فرعون کی قوم کو حاصل تھیں، باغات، چشمے، خزانے اور عزت کا مقام، وہاں سے ہم نے فرعون کو ان کی قوم کو نکالا اور ان نعمتوں کا ہم نے وارث بنا دیا بنو اسرائیل کو. اب یہ جو قرآن مجید میں اس جگہ میں آیا ہے وآورثناها بنی اسرائیل، کہ ہم نے وارث بنا دیا ان چیزوں کا بنو اسرائیل کو، تو مفسرین متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ اورثناها بنی اسرائیل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مصر میں جن جگہوں سے یہ نکلے تھے وہاں بعد میں بنو اسرائیل آ کر آباد ہو گئے، اس لیے کہ اس کا تاریخ سے کوئی ثبوت نہیں ہے. کیونکہ بنو اسرائیل تو یہاں سے نکل گئے تھے، نکلنے کے بعد وہ جب سمندر پاس کر کے وادی تیہ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک طویل عرصے رہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو طرح طرح کی نعمتیں عطا کی، لیکن وہ واپس مصر میں نہیں آئے بلکہ اپنے علاقے شام میں چلے گئے تھے. تو یہ جو قرآن مجید میں آ رہا ہے کہ وآورثناها بنی اسرائیل، کہ ہم نے فرعون کو ان نعمتوں سے نکالا اور ہم نے یہ نعمتیں بنو اسرائیل کو عطا کر دیں، تو مراد یہ کہ ان جیسی نعمتیں، یہ مراد نہیں کہ یہی خاص نعمتیں اور یہی خاص باغات یا یہی خاص چشمے. وآورثناها بنی اسرائیل، اور ہم نے ان نعمتوں کا وارث بنا دیا بنو اسرائیل کو. فأتبعوهم مشرقین، تو ان لوگوں نے بنو اسرائیل کا پیچھا کیا اس حالت میں کہ سورج نکلنے والا تھا، صبح کے وقت میں وہ داخل ہونے والے تھے. اشراق کہتے ہیں جب سورج نکل جائے، روشنی پھیلنے لگے. مشرق وہ آدمی جو اشراق کے وقت میں داخل ہو چکا ہو. تو فاتبعوہم مشرقین، تو ان لوگوں نے پیچھا شروع کیا بنو اسرائیل کا صبح کے وقت میں، اشراق کے وقت میں. گویا بنو اسرائیل رات کو نکلے تھے اور فرعون اس کی قوم کے جو لوگ ہیں وہ صبح کو نکلے پیچھا کرتے ہوئے. فلما ترى الجمعان، پھر جب دونوں مجموعوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا. اور یہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے، ابھی بتایا کہ جب یہ مصر سے نکلے تھے تو قریب کا راستہ یہ تھا کہ جہاں آج کل نہر سوئز ہے وہ خشک علاقہ تھا اس زمانے میں، تو بائیں طرف مڑ جاتے اور بائیں طرف مڑ کے شام کی طرف روانہ ہو جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل بائیں طرف نہیں مڑے بلکہ سیدھے آگے چلتے رہے، یہاں تک کہ بحر روم تک پہنچ گئے، سمندر تک پہنچ گئے، اور بحر روم بیچ میں آ گیا. ادھر سے پیچھے لشکر آنے لگا اور دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا. اس کو قرآن نے فرمایا فلما ترى الجمعان، جب دونوں مجموعوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا. بلکہ دونوں لشکر بھی نہیں تھے، ایک تو لشکر تھا پیچھے اور آگے جو بنو اسرائیل تھے وہ تو غیر مسلح تھے اور ان کے پاس تو اسلحہ ایسا نہیں تھا. فلما ترى الجمعان، جب دونوں مجمع ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا بے شک ہم پکڑے گئے. انا لمدرکون، بے شک ہم تو پکڑے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، جو کام کر رہے تھے اللہ کے حکم سے کر رہے تھے، اور جب اللہ کے حکم سے کام کیا گیا تو ظاہر ہے کہ اس میں نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں. بنو اسرائیل نے کام پکڑے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، پکڑے جانے کا کوئی سوال نہیں، کلا ہرگز نہیں. انما ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا پروردگار ہے جو مجھے راستہ دکھائے گا، بے شک میرے ساتھ میرا پروردگار ہے جو مجھے راستہ دکھائے گا. وہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ آگے جا کر مجھے اپنا عصا سمندر پر مارنا ہوگا، راستہ نکلے گا، یہ اس وقت تک معلوم نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ بعد میں حکم آیا ہے کہ آپ اپنی لاٹھی سمندر پر ماریے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف اتنا پتا تھا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہی میرے لیے راستہ نکالیں گے، میرے لیے اور میری قوم کے لیے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں. انما ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا پروردگار ہے اور وہ مجھے راستہ دکھائے گا. یہاں بعض مفسرین نے ایک دوسرے واقعے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا کہ ہجرت کے موقع پر سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی ہجرت کے لیے نکلے مکہ مکرمہ سے، اور جا کر غار ثور میں چھپ گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے. لمبا قصہ ہے، آپ میں سے اکثر حضرات کو معلوم ہی ہوگا، سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا. تو مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے کہ کسی طرح پکڑ لیں، اور غار ثور تک بھی پہنچ گئے، یہاں تک کہ غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کے قدم اور پاؤں نظر آنے لگے، سر پر کھڑے ہوئے تھے، ذرا سا اندر جھانکتے نیچے کی طرف تو ان کو غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق نظر آ جاتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گھبراہٹ ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گھبراہٹ ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا ثانیتین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ. اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ثانیتین دو میں سے دوسرا کہہ رہا تھا اپنے ساتھی کو لا تحزن ان اللہ معنا غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے. ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. تو بعض مفسرین نے لکھا، کہتے موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی طرح کا جملہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کا جملہ فرمایا. اتے موسیٰ علیہ السلام کو بھی پکڑے جانے کا ڈر تھا، ان کی قوم کو پکڑے جانے کا ڈر تھا، بلکہ انہوں نے کہا انا لمدرکون، انہوں نے کہا نہیں، ہمارے ساتھ میرا ساتھ میرا پروردگار ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی پکڑے جانے کا خوف ہوا، انہوں نے کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا. لیکن دونوں کے جملوں میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے بارے میں فرمایا کہ کلا ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا، بے شک میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے، دکھائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے بارے میں نہیں فرمایا، بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا، اور یہ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کیجئے، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں معیت ثابت کی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے میں معیت خداوندی ثابت کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں کے لیے. اور اسی سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام کا اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے، بلا شبہ وہ اپنے زمانے کے افضل ترین لوگ تھے. فضلناہم علی العالمین، قرآن مجید میں افضل ترین لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا وہ مقام نہیں تھا جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو صرف یہ فرما ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا پروردگار ہے جو مجھے راستہ دکھائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے بارے میں نہیں فرمایا، بلکہ اپنے قریب ترین صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ ملا کر فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. اور اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ہمارے استاد حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات اکابر نے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بس سمجھیں کہ نبی کا پرتو تھے، گویا کہ نبی کا پرتو تھے. اور یہ بھی لکھا ہمارے اکابر نے اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ باقی جتنے صحابہ کی خلافت آئی ان کو امیر المومنین کہا گیا، امیر المومنین عمر فاروق، امیر المومنین عثمان ابن عفان، امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اجمعین. لیکن ابو بکر صدیق کو امیر المومنین نہیں کہا گیا، بلکہ خلیفۃ رسول اللہ کہا گیا، خلیفۃ رسول اللہ، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب تھے. اور اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا میں یہ بھی لکھا ہے کہ خلافت راشدہ تو سب کی تھی، چاروں خلفاء کی خلافت خلافت راشدہ ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو خلافت تھی وہ خلافت علی منہاج النبوہ تھی، خلافت علی منہاج النبوہ تھی، بالکل نبوت کے عین طریقے پر تھی. اور باقی جو خلافت راشدہ تھی وہ خالی خلافت راشدہ تھی، یعنی ہدایت والی خلافت، رشد و ہدایت والی خلافت. بہرحال بات ذرا آگے نکل گئی، تو بات یہاں سے چلی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کے ڈرنے پر یہ کہا کلا، کہ تم ہرگز مت ڈرو، ہم پکڑے نہیں جائیں گے، کیونکہ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ تعالی پر مکمل اطمینان اور مکمل بھروسہ۔ آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، پھر ہم نے وحی کی۔ فا خود بتلا رہی ہے تعقیب بلا تراقی، عربی گرامر کے اعتبار سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے یہ معلوم نہیں تھا کہ مجھے لاٹھی مارنی ہوگی، راستہ کس طرح بنے گا، کس طرح ہم نکلیں گے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی ان اضرب بعصاک البحر، کہ تم اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ فانفلق، تو سمندر پھٹ گیا۔ فکان کل فرق، اور ہر حصہ، فرق پھانک کو بھی کہتے ہیں، حصے کو بھی کہتے ہیں، ٹکڑے کو بھی کہتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہر پھانک، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہر حصہ۔ فکان کل فرق کا طود العظیم، تو ہر حصہ ایسا ہو گیا جیسا کہ بڑا پہاڑ، ادھر بھی ایک بڑا پہاڑ کھڑا ہو گیا موج کا، سمندر کی موج، پانی کی موج اس طریقے سے رک جائے اور پتھر کی طرح کھڑی ہو جائے۔ معجزہ تھا اللہ سبحانہ و تعالی کا جو ظاہر ہوا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر۔ تو قرآن کہتا ہے فانفلق، تو وہ سمندر پھٹ گیا۔ فکان کل فرق کا طود العظیم، اور ہر حصہ ایسا ہو گیا جیسا بڑا پہاڑ۔ وأزلفنا ثم الآخرين، اور ہم نے پہنچا دیا ان دوسرے لوگوں کو بھی، ہم نے پہنچا دیا وہاں دوسرے لوگوں کو بھی۔ أزلفنا قربنا کے معنی میں ہے، ہم نے قریب کر دیا، پہنچا دیا۔ ثم اس جگہ میں، یعنی سمندر کے قریب پہنچا دیا۔ الآخرین، دوسرے لوگوں کو، یعنی فرعون کو اور اس کی قوم کے لوگوں کو۔ وازلفنا ثم الآخرین، اور ہم نے پہنچا دیا اس جگہ میں دوسرے لوگوں کو۔ وانجینا موسیٰ ومن معہ اجمعین، اور ہم نے نجات دی موسیٰ کو اور ان لوگوں کو جو موسیٰ کے ساتھ تھے، سب کے سب کو۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے موسیٰ اور ان کے ساتھ کے لوگوں کو، سب لوگوں کو نجات دے دی۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو غرق کر دیا۔ اور جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا، کہتے موسیٰ علیہ السلام تو سمندر کے اس خشکی کے راستے سے پار ہو گئے، جب دوسرے کنارے پر پہنچ گئے تو بھی اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی مارنے سے منع کیا، اور یہ فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، کہ آپ سمندر کو ٹھہرا ہوا چھوڑ دیجئے، یعنی ابھی لاٹھی نہ ماریے۔ جب سارے فرعون اور اس کی قوم کے لوگ سمندر کے بیچ میں پہنچ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب آپ لاٹھی مار دیجئے۔ لاٹھی مار دی گئی، اور لاٹھی مارتے ہی وہ سمندر دوبارہ مل گیا، اور جتنے باقی لوگ تھے وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ یہ معجزہ تھا اللہ سبحانہ و تعالی کا جو ظاہر ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر۔ اور معجزات یہ بھی برحق ہیں، ہر نبی علیہ السلام کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا گیا، مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات دیے گئے ہیں۔ اور ایک مرتبہ ہم نے عرض کیا تھا کہ معجزہ فعل ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا، ظاہر ہوتا ہے نبی کے ہاتھ پر۔ وہ خرق عادت جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو معجزہ کہلاتا ہے، اور وہ خرق عادت جو کسی ولی اللہ کے ہاتھ پہ ظاہر ہو کرامت کہلاتی ہے، اور وہ خرق عادت جو کسی فاسق، فاجر، کافر کے ہاتھ پہ ظاہر ہو استدراج کہلاتا ہے۔ یہ سب فعل ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا، اور ظاہر ہوتا ہے مخلوق کے ہاتھ پر۔ تو یہ لاٹھی مار دینا سمندر کا دو حصوں میں یا کئی حصوں میں تقسیم ہو جانا، موجوں کا پہاڑ کی طرح دائیں اور بائیں کھڑے ہو جانا، بیچ میں خشکی کا راستہ بن جانا، پھر اس راستے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کا پار ہو جانا، یہ معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوا. لیکن جو لوگ معجزات کے منکر ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ معجزے کو ثابت نہ کیا جائے. اور ہمارے قریب کے دور میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، سر سید خان مرحوم کی، حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سر سید کو فرماتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے نادان دوست ہیں، مسلمانوں کے نادان دوست ہیں. تو یہ جو سر سید مرحوم تھے یہ مسلمانوں کے نادان دوست تھے. جب مغرب کے لوگ اور یورپ کے لوگ اور کافر یہ اعتراض کرتے تھے کہ جناب یہ معجزہ کیا چیز ہے، معجزہ کچھ نہیں ہوتا، تو سر سید نے یہ کوشش کی اپنی تفسیر کے اندر، تفسیر لکھی کتاب، اور اس میں معجزات کا انکار کیا اللہ پناہ میں رکھ کے. اور معجزات کا انکار کرنے کے بعد جہاں جہاں معجزات والے واقعات آئے تھے ان میں کوئی الٹی سیدھی تاویل کی. اب انہوں نے، سر سید مرحوم نے، بیچاروں نے یہ کیا، نادان دوست نے، کہ یہ تاویل کی کہ مسلمان اس کو معجزہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ معجزہ نہیں تھا بلکہ جوار بھاٹا تھا. یہ جوار بھاٹے کا مطلب یہ ہے کہ سمندر جو ہے بعض دنوں کے اندر بہت آگے تک جاتا ہے اور بعض دنوں میں وہ سمندر پیچھے آتا چلا جاتا ہے. جب چودھویں کا چاند ہوتا ہے، جوں جوں چاند بڑھتا رہتا ہے سمندر کی موجیں آگے بڑھتی رہتی ہیں، پھر چاند چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آخر دنوں کے اندر سمندر پیچھے چلا جاتا ہے. ہم بھی یہاں کراچی میں جا کے آپ نظارہ کر سکتے ہیں. یہ جوار بھاٹا کہلاتا ہے. تو کہنے لگی اصل میں جوار بھاٹا تھا، اور اس جوار بھاٹا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پار ہو گئے لیکن فرعون کی قوم جو تھی وہ پھنس گئی. سوال یہ کہ اگر یہ جوار بھاٹا تھا تو کیسا جوار بھاٹا تھا کہ جناب وہ ایک ہی دن کے اندر جناب سمندر اتنا پیچھے چلا گیا پھر اتنا آگے آ گیا. اول تو جوار بھاٹا، دوسرا جوار بھاٹا جو ہوتا ہے وہ تو آگے اور پیچھے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے. اس کا تو کوئی جوار بھاٹے سے تعلق ہی نہیں ہے. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فن فلاقا فکان کل فرق کالطود العظیم، کہ سمندر پھٹ گیا اور اس کا جو ہر ٹکڑا تھا وہ بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا. یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ جوار بھاٹا نہیں تھا بلکہ سمندر میں لاٹھی مارنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے سمندر کی موجوں کو ادھر اور ادھر روک دیا. دونوں طرف وہ موجیں پہاڑ کی طرح کھڑی ہو گئیں، جیسے پتھر کی موجیں پتھر کے پہاڑ ہوتے، اور بیچ میں خشک راستہ بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پار ہو گئے. اسی لیے ہمارے اکابر جو ہیں وہ سر سید خان کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے نادان دوست ہیں. اور یہ ہمارے اکابروں کی بڑا عجیب بات ہے کہ یہ جو لوگ ہیں اس زمانے میں بھی، پچھلے زمانے میں اب بھی ایسے لوگ ہوتے رہتے ہیں کہ وہ قرآن مجید میں بڑی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. سر سید مرحوم نے بھی بچاروں نے یہی کیا، لیکن ہمارے اکابر جو ہیں نا وہ ہمیشہ مرحوم ہی کہتے ہیں. یعنی ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، ان کی مغفرت ہو جائے، ہماری بھی مغفرت ہو جائے. ہم تو یہ بھی چاہتے ہیں ہر ایک کی مغفرت ہو، جس کی بھی مغفرت ہو جائے ثواب ہی ثواب ہے. لیکن ہمارے اکابر مرحوم کہنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے نادان دوست تھے. فارسی کا مقولہ مشہور ہے نا کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے، نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے. وہ قصہ مشہور ہے نا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو مار رہا تھا، تو جس کو مارا جا رہا تھا اس کا کوئی نادان دوست آ گیا. اس نے آ کے اپنے دوست کے دونوں ہاتھ پاؤں اور دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے. جب پکڑ لیے تو وہ جو مارنے والا تھا اس کو اور موقع مل گیا، اسے اور خوب دھنائی کی. جب دھنائی بنائی ہو گئی تو بعد میں اس دوست نے اس دوست سے کہا کہ بھی تم بھی عجیب آدمی ہو کہ تم نے آ کے جناب جو کچھ میں دفاع کر رہا تھا وہ بھی تم نے روک دیا اور میرے ہاتھ پکڑ لیے. کہا کہ یہ آتا ہے کہ دوست آم باشد کے گیرت دست دوست، در پریشان حالیو در ماندگی. دوست تو وہ ہوتا ہے جو دوسرے دوست کا ہاتھ پکڑ لے مصیبت کے وقت میں. تو فارسی کا مصرع ہے, شعر ہے, کہ دوست آباشت کے گیرت دست دوست. دوست وہ ہوتا ہے جو دوسرے دوست کا مضبوطی سے ہاتھ پکڑ لے, در پریشان حالیو در ماندگی, مصیبت کے وقت میں, پریشانی کے وقت میں. تو اس نے کہا میں نے تو اس شعر پر عمل کیا ہے اور میں نے مضبوطی سے آپ کا ہاتھ پکڑ لی. اس کو کہتے ہیں نادان دوست. تو یہ مسلمانوں کے بھی بعض نادان دوست ہوتے ہیں کہ کافروں کے اعتراضات سے ڈر کر وہ قرآن مجید میں الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, احادیث کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں. آزن اللہ من ذالک. بہرحال بات یہ چل رہی ہے کہ نہ یہ جوار بھاٹا تھا نہ کوئی عام چیز تھی, بلکہ یہ معجزہ تھا اللہ سبحانہ وتعالی کا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوا. اس کو قرآن نے فرمایا کہ وَانْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ, اور ہم نے نجات دی موسیٰ کو اور ان کے ساتھ سب لوگوں کو. وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ, اور ان سب لوگوں کو جو موسیٰ کے ساتھ تھے. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ, پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا. ان دوسروں کو غرق کر دیا یعنی فرعون کو, اس کے لشکر کو, اور قبطی قوم کو جنہوں نے بنو اسرائیل پر عرصے سے ظلم کر رکھا تھا, ہم نے ان کو غرق کر دیا. یہ پورا واقعہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور قوم فرعون کا نقل کیا, پھر آخر میں فرمایا ان فی ذلک لآیۃ, اس میں بے شک اس کے اندر بڑی نشانی ہے. یہ جو قصے بیان کیے جاتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے اور ان کی قوموں کے, اس میں بڑی نشانی ہے. سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو انبیاء کرام علیہ السلام کتنے نامساعد حالات میں کام کرتے ہیں, ان کو کیسی کیسی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن کیسی نرمی, حکمت اور جناب استقامت کے ساتھ وہ دین کا کام کس طریقے سے کرتے ہیں, کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مناظرہ کیا, کس طریقے سے اپنی قوم کو غلامی سے نجات دلانے کی کوشش کی, کس طریقے سے فرعون کی قوم سے بچا کر وہ اپنے قوم کو لے کر نکلے, اور کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی مدد کی. یہ ساری بات جو ہے یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتی اور بتاتی ہے. فرمایا کہ ان فی ذلک لآیۃ, بے شک اس کے اندر بڑی نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین, اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے, اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے. یہ تو اس وقت ہے جب اس کا تعلق ہو فرعون کی قوم سے. اور بعض حضرات نے وما کان اکثرهم کی ہم ضمیر راجع کی ہے مخاطب لوگوں کی طرف کہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں, یعنی مسلمان تو اس واقعے سے عبرت حاصل کریں گے اور بات کو سمجھیں گے, لیکن یہ مشرکین مکہ جو ہیں یہ بات کو سمجھنے والے ہیں ہی نہیں, ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وما کان اکثرهم مؤمنین, اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں یا نہیں تھے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا اور نہیں تھے بہت لوگ ان میں ماننے والے, نہیں تھے ان میں بہت لوگ ماننے والے, یعنی فرعون کی قوم چونکہ ماننے والی نہیں تھی اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو غرق کر دیا. اور حضرت تھامی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ان کفار مکہ میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. گویا ہم ضمیر راجی کی مخاطبوں کی طرف کہ یہ جو مخاطب ہیں ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, اور بے شک آپ کا پروردگار بہت غالب ہے بڑا رحم کرنے والا ہے, اور بے شک آپ کا پروردگار بہت غالب ہے رحم کرنے والا. قرآن مجید کا عجیب انداز ہے, ایک صفت جلال کی لائی جاتی ہے فوراً دوسری صفت جمال کی لائی جاتی ہے, ایک لفظ لایا جاتا ہے تبشیر والا یا انذار والا, فوراً دوسرا لفظ لایا جاتا ہے تبشیر والا, تاکہ جلال اور جمال تبشیر اور انذار ساتھ ساتھ چلے. تو فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا پروردگار غالب ہے، بڑا مہربان، غالب ہے، صفت جلال ذکر کر دی گئی، رحیم بڑا مہربان ہے، صفت جمال ذکر کر دی گئی، شدید العقاب ذی الطول. قرآن مجید میں 24 سپارے کے اندر فرمایا گیا غافر الذنب وقابل التوب، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے، ذی الطول بڑا احسان والا ہے، شدید العقاب ذی الطول بہت سخت عذاب دینے والا ہے، بڑا احسان کرنے والا، لا الہ الا ہو الیہ المصیر، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ قرآن کی عجیب فصاحت و بلاغت ہے، آدمی حیران ہوتا ہے کہ کس طریقے سے صفت جلال اور صفت جمال، صفات جلال اور صفات جمال کو مرتب کیا جاتا ہے اور جمع کر کے ذکر کیا جاتا ہے، یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے. تو فرمایا کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا پروردگار غالب ہے، بڑا رحم کرنے والا. یہاں تک کا ترجمہ پھر سن لیجئے، اور ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ تم میرے بندوں کو رات کو لے چلو اور بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا. تو فرعون نے شہروں کے اندر جمع کرنے والے لوگوں کو بھیجا کہ بے شک یہ لوگ تھوڑی تعداد کا گروہ ہیں، اور بے شک ان لوگوں نے ہمیں جلا کے رکھ دیا ہے، اور بے شک ہم سب مسلح ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم نے ان کو نکال دیا باغات سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور عزت کی جگہ سے. اسی طریقے سے ہم اسی طریقے سے کرتے ہیں، کذالک اسی طریقے سے، یعنی ہم اسی طرح کرتے ہیں. وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي، اور ہم نے ان چیزوں کا یعنی ان جیسی نعمتوں کا وارث بنا دیا بنو اسرائیل کو. پھر فرعون کے لوگوں نے بنو اسرائیل کا پیچھا کیا اشراق کے وقت میں، یعنی سورج نکلنے کے بعد. پھر جب دونوں مجمع ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ بے شک ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا. پھر ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر ماریے، تو سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا، اور ہم نے دوسرے لوگوں کو وہاں قریب کر دیا، اور ہم نے موسیٰ اور ان کے سب ساتھیوں کو نجات دے دی. پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو غرق کر دیا، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے، بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک آپ کا پروردگار غالب ہے، بڑا رحم کرنے والا. دعا کر لیجیے. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا رحم الراحمين. ہمارے اس جمع ہونے کو، درس قرآن کے سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا عادی بنا دیجئے، قرآن مجید پڑھنے والوں میں شامل فرما دیجئے، اس قرآن کو ہمارے سینے میں محفوظ فرما دیجئے، اس کے انوار سے ہمیں منور فرما دیجئے. اللهم إنا نسألك أن تخلط القرآن بلحومنا ودمائنا وأسماعنا وأبصارنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. یا اللہ یا رحم الراحمین، اس قرآن کی برکت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں آئندہ کے لیے نیکی کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمیں حیات طیبہ نصیب فرما دیجئے، ہر قسم کی محتاجی سے، جسمانی محتاجی سے، مالی محتاجی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، دنیا بھی اچھی کر دیجئے، آخرت بھی اچھی کر دیجئے، یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، جتنی ہماری جائز حاجتیں اپنے فضل و کرم سے ان کو پورا فرما دیجئے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دیجئے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دیجئے، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال بابرکت عطا فرما دیجئے، دنیا بھی اچھی فرما دیجئے، آخرت بھی اچھی فرما دیجئے. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.